السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا إيمان والو، اگر تم قرض لیں یا دیں اجل مسمى تک، متعین مدت تک، فاکتبوه، بس اسے لکھ لو. اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرض کے تعلق سے ایک پیارا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور اسی قصے پر آج کے خطبے کا موضوع ہے، انوکھا قرض. یہ کیسا قرض ہے، یہ انوکھا کیوں ہے؟ شریعت میں، دین اسلام میں قرض کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس پیارے سے قصے میں ہمیں کون سے اسباق اور پیغام حاصل ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی دنیا و آخرت بہتر کر سکتے ہیں؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص تھا جو ادھار دیا کرتا تھا، تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے 1000 دینار قرض چاہیے. اور یاد رکھیں، 1 دینار 100 درہم کے برابر ہوتا ہے. 1000 دینار کا معنی ہے 1,00,000 درہم، یعنی آج کی کرنسی کے مطابق 1,00,000 ریال. تو اس شخص نے کہا، کوئی گواہ تو لے کے آؤ. قرض مانگنے والے نے کہا، کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. قرض دینے والے نے کہا، اتنی بالکفیل، کوئی ضامن تو لے کے آؤ. تو قرض لینے والے نے کہا، کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالی ہی کافی ضامن ہے. تو شخص نے کہا، صدقت، تم نے سچ کہا. قرض دینے والا کہتا ہے دونوں مرتبہ، کفا باللہ شہیدا اور کفا باللہ کفیلا. قرض دینے والا کہتا ہے، صدقت، تم نے سچ کہا. قرض دینے والے نے جب یہ باتیں سنی، دو باتیں سنی، تو 1000 دینار قرض میں دے دیا، متعین مدت تک، کہ فلان وقت میں آپ نے یہ قرض واپس کرنا ہے. اسے کہتے ہیں الی اجل مسمى. وہ شخص چلا جاتا ہے 1000 دینار لے کے، اور دونوں کے بیچ میں یہ جو دو بستیاں ہیں دو شہر سمجھنے آپ, ان کے بیچ میں ایک سمندر تھا. جب قرض دینے کا وقت آیا تو اس سمندر میں طوفان تھا. اب قرض دینے والا سمندر کے کنارے کھڑا ہے اس انتظار میں کہ یہ طوفان تھم جائے اور میں یہ 1000 دینار اس شخص کو واپس کر دوں جس سے میں نے وعدہ کیا ہے اس تاریخ میں قرض واپس کرنے کا. لیکن مسلسل طوفان رہا اور دوسرا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں پر اس نے قرض دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتا رہا کہ اے اللہ تعالیٰ. اس شخص نے کہا کوئی گواہ ہے؟ تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے. اس نے کوئی ضامن مانگا تو میں نے یہ کہا تھا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ ہی کافی ضامن ہے. اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما, آسانی فرما تاکہ میں یہ قرض واپس کر سکوں. طوفان جاری رہا اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا تو اس شخص نے بڑا عجیب کام کیا. اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ ان کے دل میں ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے. اس نے ایک لکڑی اٹھائی, اس لکڑی میں سوراخ کر دیا اور اس سوراخ میں 1000 دینار بھر دیا اور اس میں ایک چھوٹا سا خط بھی لکھا کہ فلان بن فلان شخص کی طرف سے یہ 1000 دینار قرض تھا جو فلان بن فلان تک پہنچنا ہے اس تاریخ میں. اس لکڑی کے اندر رکھ کے اس کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے بند کر کے پانی میں رکھتے ہوئے سمندر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے وہی بات دوبارہ سے کہی, اللہ تعالیٰ اس شخص نے مجھ سے گواہ مانگا, میں نے کہا کفا باللہ شہیدا, ضامن مانگا, میں نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ تو ہی میرے اس قرض کو پہنچا دے. سمندر کی دوسری طرف کنارے پر سبحان اللہ قرض دینے والے کو شدید ضرورت پڑی پیسوں کی. اب وہ انتظار کر رہا ہے, اسے یاد آیا کہ فلان شخص نے پیسہ دینا ہے جس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور ضامن بنایا تھا, اور جو اللہ تعالیٰ گواہ اور ضامن بناتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. صبح سے شام تک ہو گئی لیکن کوئی نہ آیا. سمندر کے کنارے کھڑے کھڑے جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک لکڑی دیکھی تہرتی ہوئی آئی. اس نے لکڑی اٹھا کے جاتا ہوں, اس لکڑی سے فائدہ اٹھا لیں گے, آج کا چولہا جل جائے گا. چنانچہ لکڑی اٹھا کے جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں. جب اس لکڑی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لکڑی میں سے لکڑی نہیں ہوتی, اس لکڑی کے اندر دینار سونے کے سکے گرنا شروع ہوتے ہیں. وہ انہیں اکٹھا کرتا ہے, گنتا ہے 1000 دینار, اور ایک چھوٹا سا خط کا ٹکڑا بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنا قرض ادا کر لیا. سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف جس نے یہ قرض بھیجا ہے اب جو ہی اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا تھا وہ فوراً اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ 1000 دینار تمہارا قرض ہے جو میں نے آپ سے لیا تھا. تو قرض لینے والے نے کہا کیا اس سے پہلے تم نے کوئی چیز بھیجی تو نہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ابھی پہلی مرتبہ اس جگہ پہ پہنچا ہوں کیونکہ طوفان تھا میں آ نہیں سکا. پھر اس نے معذرت کی کہ میں دیر سے آیا ہوں, طوفان تھا تو اس لیے میں نہ آ سکا. پھر جب انہوں نے یہ قرض لینے والے نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کیا آپ نے کچھ چیز بھیجی, انہوں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی پہلی مرتبہ پہنچا ہوں. تو اس شخص نے کہا جاؤ چلے جاؤ, تمہارا قرض مجھے مل گیا ہے, جسے تو نے گواہ اور ضامن بنایا تھا اس نے پہنچا دیا. یہ قصہ ہے, صحیح بخاری میں یہ قصہ ہے. اس قصے میں بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے پیغام ہیں, سبق ہیں. ان میں سے میں بعض کا اس تھوڑے سے وقت میں ذکر کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ قرض کی مشروعیت, کہ دین اسلام میں قرضہ جو ہے یا قرض کے اعتبار سے لین دین جائز ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا. یہ رزق کی فراوانی, رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. القابض الباسط, اللہ تعالیٰ جب چاہے تنگی پیدا کر دے اور جب چاہے کوشادگی پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جسے دینا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, اور جس پر تنگی کرنا چاہتا ہے تو پھر تنگی بھی بے حساب کرتا ہے. لیکن یہ رزق کا لین دین جو ہے, زیادہ رزق کی فراوانی یا کمی یا تنگی جو ہے, یہ اچھائی کا معیار نہیں ہے کہ اچھے لوگ ہیں تو رزق کی فراوانی, برے ہیں تو رزق کی تنگی ہے. ہرگز نہیں. تو جب یہ انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے, کبھی امیری ہے کبھی غریبی ہے, کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے, اور مالی حالت یکساں نہیں رہتی, ایک جیسی نہیں رہتی, تو پھر کیونکہ یہ دین اسلام جو ہے یہ کامل دین ہے اور یہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے, جہاں پر عقائد کی تصحیح کا پیغام ہمیں ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہمیں ملتا ہے, اتباع سنت کا پیغام ہمیں ملتا ہے, عبادات کا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. وہیں پہ معاملات کا بھی ذکر ہے اور اہتمام کیا گیا ہے. صرف ذکر نہیں کیا بلکہ اسے ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے جس دین کو کامل کر دیا. عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق, سیاست, جو بھی پہلو ہیں فرد کی زندگی میں یا معاشرے کی زندگی میں, انسان کے ساتھ اتنی مسائل میں سب کا حل دین اسلام میں موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے اور اکثر نے سمجھا نہیں, اس لیے وہ دائیں بائیں جانے بھاگتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں, اور حقیقتاً حل تو ان کے بالکل قریب ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا. اور دین کی تکمیل میں یہ بات بھی, جو معاملات ہیں اتنی اہمیت ہے ان معاملات کی, شادی بیاہ کے مسائل ہیں یا خرید و فروخت کے مسائل ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ایمان سے جوڑ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, اے ایمان والو جب تم قرض کے اعتبار سے لین دین کرو. تو قرضے کا ایمان سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے, گہرا تعلق ہے, کیونکہ دین اسلام کامل دین ہے. اور یہ ایمان جب دل میں جگہ کر لیتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایسے کام اس انسان سے ہوتے ہیں, اس مومن سے ہوتے ہیں کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے, اور یہ قصہ دلیل ہے اس کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت توحید کے تعلق سے نہیں ہے, نماز کے تعلق سے نہیں ہے, روزے یا حج کے تعلق سے نہیں ہے, زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں ہے, بلکہ قرض کے تعلق سے ہے, لین دین کے تعلق سے ہے, معاملات کے تعلق سے ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کھول کے دیکھ لیں, آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جو نسخہ موجود ہے, پورے صفحے کی ایک آیت ہے, پورے صفحے میں سورہ بقرہ کی پورے صفحے میں ایک آیت ہے. کس لیے؟ قرآن مجید کی خوبصورتی الفاظوں میں بھی ہے, اس کے انداز بیان میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو 10 یا 20 آیتیں بھی بنا سکتا ہے. اللہ کا فرمان ہے, چھوٹی چھوٹی آیتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے پیش کر سکتا تھا قرآن مجید میں, لیکن نہیں, اسے ایک آیت کے انداز بیان سے بیان فرمایا ہے, تاکہ یہ مومن جب قرآن مجید پڑھے, جو بھی پڑھنا چاہے, چاہے کافر بھی پڑھے قرآن مجید کو, تو یہ جان لے کہ یہ دین اتنا کامل ہے کہ اس میں سب سے لمبی آیت جو ہے وہ معاملات کے تعلق سے ہے. کیونکہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مومنوں کا حق ادا نہ کرے, حقوق العباد کے اہتمام نہ کرے. تو قرض مشروع ہے, اور یاد رکھیں قرض کے تعلق سے جو نصوص آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان سے دل ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے اور سننے والے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کام لیا, ہر پہلو میں نرمی, اور سختی بعض جگہوں پر کی ہے اور اس سختی میں بھی نرمی تھی. اور جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر سختی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے نرمی کرنے والے, محبت کرنے والے. ایک مرتبہ ایک صحابی کی وفات ہوئی, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آئے, تو اس صحابی کے تعلق سے ایک سوال پوچھا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ تو بعض صاحب نے کہا ہم جانتے اس نے فلاں کا قرض دینا ہے. کتنا تھا؟ 2 دینار. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا علی صاحبکم, تو اور دوست کا نماز پڑھو, میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے, دیکھیں کہ مسلمان بھائی کی مشکل وقت میں کیسے کام آتے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ ضرور پڑھیے, اس کے قرض کا میں ضامن ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا واقعی ضامن بنتے ہیں قرض؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں جی ہاں میں ضامن ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ نے اپنے بھائی کا قرض ادا کیا کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو نہیں کیا, میں ابھی فوراً جاتا ہوں اور قرض کی ادائیگی کرتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اسے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید وہ عظیم انسان جس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. دین کی سربلندی، دین کے لیے جان دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اسی کی دیوی جان ہے نا، اسی کے راستے پہ خرچ ہو گئی. یہ جتنی بھی توانائی ہے، جتنی بھی تندرستی ہے، جتنی بھی ہمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آئی. اگر ابتدان اپاہج ہوتے، اندھے گنگے بہرے پیدا ہوتے، حرکت نہ کر سکتے، تو پھر جہاد تو کیا قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے. تو اسی کا تو کرم ہے نا جس نے ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی کے لیے اگر قربان کر دی ہیں تو اس کا حق ادا ہوا. لیکن حقوق العباد کو کون ادا کرے گا؟ تو شہید کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا. اور یاد رکھیں، جس نے کسی سے بھی قرض لیا ہے اور اس قرض لیتے ہوئے اس کی یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی، سچ، امانت داری، عہد، سب اس میں شامل ہیں. جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دینے والا آپ یہ چیزیں دیکھتے تب آپ کو دیتا ہے. جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے، مجھے توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق ضرور عطا فرما، تو اسے قرض کی ادائیگی بھی ہوتی. اور اگر دنیا میں نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کے حقدار کو، جو جس نے قرض دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قرض راضی کرے گا، اپنے اس بندے کو بھی راضی کرے گا. وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے. لیکن جس نے قرض لیتے ہوئے اس نیت سے قرض لیا کہ میں نے اسے دینا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے میرے بھائیو، وہ شخص زندگی ساری ذلیل خوار ہوتا رہتا ہے. قرض دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، اسے توفیق نہیں ہوتی. بدنیتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرض لیا اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قرض ادا کر دیتا ہے، اور جس نے اس نیت سے قرض لیا کہ اس نے ادا نہیں کرنا، تو اسے توفیق نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرض لیا اور اس کو ادا نہ کر سکا، ادا کرنا چاہتا تھا، تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ قرض لیتے وقت بڑے پیار سے، بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، آج ان کی سارے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ہمیشہ دعا کرنا، ہمیشہ اچھی الفاظوں میں آپ کا ذکر کرنا، جو ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے قرض لے لیتے ہیں. اب جب دینے کا وقت آتا ہے، کوئی حرج نہیں، فون اگر آپ جا نہیں سکتے، فون کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے محترم بھائی، آج کا وعدہ تھا قرض دینے کا، یا کل کا وعدہ ہے قرض دینے کا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، میرے حالات اتنی تنگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق ابھی نہیں ہوئی، میں نے بڑی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر آپ اس مدت کو تھوڑی سی لمبی کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کا مشکور و ممنون رہوں گا. میرا نہیں خیال جو قرض لینے والا ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس سے گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہیں، اور اس کو ضرورت اگر پیسوں کی نہیں ہے اس وقت، تو آپ کو اور مہلت دے دے گا. جس نے آپ کو پہلے مہلت دی ابھی بھی دے سکتے ہیں آپ کو. ہاں اگر وہ خود محتاج ہے تو پھر آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے حق کی ادائیگی کریں، اگرچہ آپ کو دوسری طرف سے قرضہ نہ لینا پڑے، کیونکہ آج اس وقت وہ محتاج ہے. جس وقت آپ تھے آپ کو اس نے مدد کی آپ کو، اور آج وہ محتاج ہے اور اس کا حق ہے. اگر یہ صورتحال تو تب کسی سے بھی قرضہ لے کے کسی اور سے، کہ جتنے بھی ہو سکے، 10,000 کے تو 5,000 تو دے دینا اسے، 2,000 کچھ تو دینا، لیکن اس کو دینا ضروری ہے. لیکن ہوتا کیا، عام طور پہ وہی جو انکساری کے ساتھ پیش آتا تھا، پیار سے، محبت سے، 10 دعائیں پہلے اور 10 دعائیں بعد میں دیا کرتا تھا، اب تو ملتے نہیں، گھر میں جائیں تو ہوئے نہیں، ٹیلی فون کرے اٹھاتا نہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا اس طریقے سے ان محسنین کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس حرکت سے کیا ہوگا, وہ جو ابھی تک قرض دیتا آیا ہے آپ کی اس حرکت سے کافی سارے لوگ محروم ہو جائیں گے اس شخص کے خیر سے, اور وہ شخص خود بھی اس خیر سے محروم ہو جائے گا. یاد رکھیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تو انسان برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اس کے خود اپنے بھی اخراجات ہیں, اس کو تو اپنا بھی بزنس ہے, اس نے گھر بھی چلانا ہے. ایسے لوگ جانتے جو قرض حسنا دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہوتا کیا ہے جب دینے واپس لینے کا وقت آتا ہے کہ کچھ نے یہی پیسہ کسی اور کو دینا قرض حسنا میں, اس کو سود کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے دیا ہوئے اسے الحمدللہ, کیونکہ سود تو ہلاک کر دیتے ہیں نا, تو قرض حسنا دیتا ہے جتنا دے تو اس نے واپس لے لیا. ہاں اگر کوئی شخص پورا پیسہ نہیں دے سکتا تو وہ قسطوں کی شکل میں پیسہ دے سکتا ہے, فون کر کے کہہ دے یا خود جائے, اور جانے سے میں نے دیکھے بہت فائدے ہوتے ہیں. پہلے جاتے تھے کہ نہیں لینے کے لیے, اب دینے کے لیے بھی جاؤ نا, اگر جیب بھی خالی ہے تب بھی دروازے میں دستک دو, اس کے لیے وہی دعائیں جو پہلے کرتے تھے کرو, اسی انکساری کے ساتھ پھر دوبارہ سے پیش آ کے کہو میرا یہ حال ہے, جیسے آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں میں ویسے کرتا, اب چاہیں تو میں کسی اور سے کوشش کرتا ہوں قرض لینے کی, اگر آپ کو ضرورت ہے, وقت یہ ہے, وعدہ آج کا ہے, میں کہ میرے پاس نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ کرتے, میرا نہیں خیال, سچ بات میں کہہ رہا ہوں, آپ کر کے دیکھ لیں کہ قرض دینے والا کبھی بھی آپ کو دھتکارے گا نہیں, گالی نہیں دے گا, لیکن دھتکارے گا کب, شاید گالی بھی دے کب دے گا, یا بدعا بھی اس کی زبان یا دل سے نکلے کب دے گا, جب آپ اسے ذلیل و خوار کریں گے. آپ کے گھر پہ آتا ہے بار بار دروازہ نہیں کھولتے, کھولتے تو گھر میں ہے نہیں, نہ صبح نہ شام نہ دوپہر, ٹیلی فون اٹھاتے نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دینے نہیں؟ وہ سمجھے گا تو کیا سمجھے گا, وہ بھی تو بشر ہے, وہ بھی تو انسان ہے, اس کی اپنی ضروریات ہیں, کیوں اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی غیبت بھی کرے, چغل خوری بھی کرے, اور اپنے آپ کو اس خیر سے محروم بھی کر دے. تو یاد رکھیں قرض لیا ہے پہلے تو نہ لیں, ضرورت پڑ گئی ہے لیں, لیکن دل سے دس مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں, یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں قرض تو لے رہا ہوں, اس قرض کی ادائیگی میں میری مدد فرما. اور فوراً جو ہی آپ کو موقع ملے آپ سب سے پہلے اپنی ضروریات کو کم کر کے اس شخص کے قرض کی ادائیگی کر دیں, جس نے آپ کو ایک مرتبہ قرض دس مرتبہ اور بھی دے گا اگر آپ کا یہ طرز عمل رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ اسے پریشان کیا اور وقت پہ اسے پیسے نہیں ملے تو پھر دوبارہ اس سے تو کیا کسی اور سے بھی توقع نہ کریں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا قرض لینے والے سارے برے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات, ضرورت مند ہے, میں جانتا ہوں بعض اوقات ضرورت مند بھی ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ایک آپ کا رویہ ہوتا ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو لوگوں کا شکر ادا کرنا کہ یہ طرز عمل ہے کہ فون تک نہیں اٹھانا, جھوٹ بولنا, دھوکے سے کام لینا, امانت میں خیانت کرنا, میرے میں یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. قرض کے تعلق سے یاد رکھیں یہ ہے مالی قرض, اور انسان کی زندگی جو ہے سچ بات ہے وہ قرضے میں ہی ڈوبی ہوئی ہے. انسان پیدا ہی مقروض ہوا ہے, انسان اپنے خلق کے اعتبار سے مقروض ہے, لیکن یہ قرضہ صرف مالی نہیں ہے, اور قرض صرف مالی نہیں ہوتا, علم کا قرضہ ہے ہمارے اوپر, عمل کا قرضہ ہے, مال کا قرضہ ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن علم اور عمل کا قرضہ ہم جانتے ہیں, ہمارے اوپر وہ کون سا قرضہ ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ صرف مال بنانے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے, لین دین کرنے کے لیے, قرض لینا اور دینا ہی نہیں, اس لیے پیدا نہیں کیا ہمیں, مقصد کچھ اور ہے, جو بنیادی مقصد ہے, اور وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف عبادت کے لیے تو عبادت کیسے کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، کیسے کریں؟ کون ہمیں سمجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی آسانی پیدا کی، واللہ آسانی پہ آسانی ہے، اپنی وحی نازل فرمائی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے؟ اور انداز بیان سب سے آسان، کس پر نازل ہوئی؟ بشر میں سے سب سے افضل ترین لوگ، جو معاشرے میں سب سے اچھے تھے، الصادق الامین، ان پر وحی نازل ہوئی. اور ان کا انداز بیان، ان کی اخلاق اور کردار لوگوں کو بہت پسند. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے اور اس میں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور حدود پیدا ہو گئیں، تو انسان کی طبیعت حدود سے، حد سے متنفر ہے. ارے اس کی بھی حد ہے، اس کی بھی حد ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو متنفر ہوئے. لیکن جس نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس کے مدنظر یہ مقصد ہے الا لیعبدون، تو اس نے اپنا سر جھکایا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے کر دیا. جس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیل کرنا جانتا ہوں، بس میرا رب مجھ پہ راضی کیسے ہوتا ہے، یہ میرا ایک زندگی کا مقصد ہے، ایک مقصد میری زندگی کا. اگرچہ کم لوگ ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن بہت کم آئے ہیں. لیکن کامیاب بھی یہی ہوئے ہیں، غلب بھی انہی کا رہا ہے، ہمیشہ یہی غالب رہے ہیں، کہ انہوں نے مضبوط رسی کو پکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام، ایمان، توحید، اتباع سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. اور جن پر یہ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ علم حاصل کیا براہ راست، ان کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، سلف صالحین کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ غالب کیا ہے. الطائفۃ المنصورہ، ایک گروہ ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ عزت سے نوازے گا، اور وہ اپنے علم اور عمل اور جہاد سے ہمیشہ غالب رہیں گے، بلند درجہ ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بخشا ہے، اور یہ گروہ تا قیامت رہے گا. تو انسان پر علمی قرضہ ہے، سارے وہ مسائل جن کو سمجھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ مسئلے ہیں عقیدے کے مسائل، توحید کے مسائل، ایمان کے مسائل، سنت اور بدعت کے مسائل. توحید کی کتنے قسمیں ہیں، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کی شرطیں کتنی ہیں، ارکان کیا ہے، کیا زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہے، کیا کلمہ وہ کافی مشرک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کا معنی کیا ہے، موحد کون ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے، مرجی کون ہوتے ہیں، خوارج کون ہوتے ہیں، معتزلی کون ہوتے ہیں، سلف کے مخالفین کون تھے اور آج کون موجود ہیں، تاکہ ان سے ہم بچ سکیں. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میرے بھائی یہ علمی قرضہ ہے. اگر آپ تفصیل میں نہ جانا چاہیں تو نہ جائیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تحقیق جن سے ہوتی ہے، اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ قرض ہے ہمارے اوپر. یاد رکھیں، کہیں یہ نہ ہو ہم مالی قرض ادا کر کے جائیں، لیکن یہ علمی قرض ہمارے سر پر باقی رہے، اور قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال ہوگا اسی توحید کے تعلق سے ہوگا. کسوٹی یہ ہے، یہ مومن ہیں دائیں طرف، یہ کافر ہیں بائیں طرف، اصحاب اصحاب الشمال الگ الگ ہوں گے، اس توحید کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اور جب ہم نے علم جان لیا ہے، اور علم صرف عقیدے کے مسائل میں نہیں، دین کے اصول کے مسائل بھی ہیں، جس میں نماز کی فرضیت، جو یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے یا نہیں، یا اس کو شک کے فرض ہے یا نہیں، یا جو کہتے فرض نہیں ہے وہ کافر ہے. کلمہ توحید کا اس کا کیا فائدہ ملا؟ اب نماز سے توحید کا کیا، نماز سے توحید کا کیا تعلق ہے نا؟ تعلق گہرا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز ہے. ایک حدیث ہے پانچ کا ذکر کیوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ پانچ جڑے ہوئے ہیں. پہلے نمبر پہ کلمہ شہادت ہے, اس کے بعد فوراً نماز ہے, پھر زکات ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. لمن استطاع الیہ سبیلا, یہ دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں نماز پڑھنی کیسے ہے, اتباع سنت کا پیغام ہے, اتباع سنت بھی ضروری ہے. عبادات کیسے کرنی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ علمی قرضہ ہے. جو یہ نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے مسلمان ہے وہ, جو نہیں جانتا کہ سود حرام ہے کیسے مسلمان ہے. یہ عجب سی بات ہے, ٹی وی کے مختلف برانڈ وہ جانتا ہے, سیمسنگ ہے, سونی ہے, دس گننے گا آپ کے سامنے اور بڑی بڑی گنی سے آپ کو کہے گا ارے یہ نہ لینا اس میں یہ فالٹ ہے, یہ لینا اس میں یہ اچھا یہ خوبی ہے. گاڑیوں میں آ جائیں, 20 گاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے ایک ایک پرزے سے وہ واقف ہیں. اگر واقف نہیں ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ سود حرام ہے حلال ہے, یا اگر سود یہ جانتے حلال ہے حرام ہے, لیکن وہ نہیں جانتے کہ قل ہو اللہ احد کا معنی کیا ہے, صمد کا معنی کیا ہے. کب جانیں گے اللہ کی معرفت سے ہم اگر نہ واقف ہیں تو پھر کس چیز سے واقف ہیں ہم. اور عملی قرضہ ہمارے اوپر جو ہے یہ جو عبادات ہیں, جو عبادت جس کی دلیل موجود ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, توکل, رغبت, انابت, دل کی عبادات ہوں یا جسم کی عبادات ہوں, اگر دلیل ملی تو عبادت ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. اور اگر دلیل کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں تو حق اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بھی ہمارے اوپر توحید کا قرضہ ہے کہ جب بھی عبادت کریں, جب بھی یہ سر جھکے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے, جب بھی ہم پکاریں ایک اللہ تعالیٰ کو پکاریں. ہمارے قربانیاں, ہماری نظر و نیازیں, ہماری ساری کے سارے عبادات صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ توحید کا قرض ہے ہمارے اوپر. تو یاد رکھیں انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے. واللہ ہے میرے بھائیوں, ہمارا یہ دیکھنا ہمارے اوپر قرض ہے, ہمارا یہ سننا, ہمارا یہ بولنا, یہ چلنا, یہ پھرنا, یہ اٹھنا, یہ بیٹھنا, یہ تندرستی, یہ صحت, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت, یہ شہرت, یہ بچے, یہ بیوی, یہ تجارت, یہ عہدہ, جو کچھ ہمارے پاس ہے, واللہ وہ اس رب عظیم کا احسان ہے. اگر احسان نہ ہوتا, انعام نہ ہوتا, ہم اس لائق تھے بھی نہیں. میرے ہم تو اللہ کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے صرف آنکھ کے نور کا تو واللہ 60 سال کی عبادت بھی اسے پورا نہیں کر سکتی. اس آنکھ کے نور کا اللہ تعالیٰ ہم سے اگر حساب لے تو 60 سال کی عبادت ایک طرف, یہ اس قرض کو چکا نہیں سکتی. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے ہمارے اوپر کون کون سے قرضے ہیں. اور قرضے کا باب اتنے وسیع ہے, میں معذرت چاہوں, اتنا کافی ہے, تھوڑا سا لمبا بھی کر دیا میں نے, لیکن ہم حقیقتاً قرض کے تعلق سے کافی ڈھیلے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, لاپرواہی کم ظاہرہ کرتے ہیں. جیسے کہ قرض ہے تو یار کیا ہوا, قرض تو ہے. اے جاہل تمہیں کیا پتا قرض ہے اور اس قرض کا معنی کیا ہے شریعت میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کو کس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا, قرض کی حقیقت کیا ہے. کاش یہ مسلمان آج یہ جان لیتا کہ قرض کی حقیقت کیا ہے تو آج یہ غافل نہ ہوتا. اس حدیث, اس قصے میں جو ہمیں دوسرا پیغام ملتا ہے, ضمانت کا, گواہی کی بات میں پہلے کر چکا ہوں, اور کبیرہ گناہ میں سے جو کبیرہ گناہ ہے شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا, اور جھوٹی گواہی ہلاکت ہے یاد رکھیں. اور گواہی دینا, سچی گواہی دینا بعض وقت فرض ہو جاتی ہے یاد رکھیں. جب آپ سے پوچھا جائے عدالت میں تو اب آپ پر واجب ہے کہ اب اس سچی گواہی کی ادائیگی کرو, لیکن اس کی ایک شرط ہے, الا من شهد بالحق وهم يعلمون, کہ گواہی علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اور جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو شہادت کی بنیاد ہے علم. اس لیے کلمہ توحید کی شرطوں میں سے علم ایک شرط ہے. بغیر علم کی آپ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, تو آپ نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. تو گواہی میں جو بنیادی شرط, کوئی بھی گواہی ہو, چاہے دنیا کے تعلق سے ہو, چاہے وہ دین کے تعلق سے ہو, چاہے وہ کلمے کے تعلق سے ہو, جب آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو اس کی بنیاد علم ہونی چاہیے. بغیر علم کے گواہی ہوتی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص جو کوئی چیز جانتا نہیں وہ جا گواہی دے کسی چیز کی؟ یہ جھوٹا گواہ ہے, اور شہادت الزور ہلاکت ہے. سات مہلک چیزوں میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قول الزور, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی شامل ہے. ضمانت, یاد رکھیں ضمانت ایک اور باب ہے, میرے پاس وقت نہیں بچا, میں اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اور فقہ میں ایک خاص باب, جیسے کہ دین اور قرضے کا باب ہے, اس طریقے سے ضمانت کا بھی ایک باب ہے. اور بک آف سیلز کتاب البیوع میں فقہ اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جو شخص آپ کا ضامن بنتا ہے وہ آپ کے اس مشکل وقت میں محسن ہے. اور ضامن کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی مالی قرضہ ہو اور اس نے دینا ہو, اور وہ قرض لینے والا اپنے اس قرض کی توثیق تاکید کرنا چاہتا ہے, یا تو وہ گواہ مانگتا ہے اور یا وہ ضامن مانگتا ہے. تو اگر کوئی گواہ نہیں ملتا اور کہتے فلاں شخص میرا ضامن ہے, اور وہ اقرار کر دیتے کہ میں اس کا ضامن ہوں, اب شرعاً جو ہے اگر قرض کی ادائیگی یہ مقروض نہیں کرتا تو یہ ضامن پر لازم اور واجب ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کرے, اور قاضی شرعی جو ہے وہ قرض جب لے گا تو اس ضامن سے لے گا, اس مقروض سے نہیں لے گا, کیونکہ ضامن یہ ہے. اب قرض اس کے سر پہ آ گیا ہے. یہ جو آپ کا محسن اس نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور ضامن بنا ہے, آپ نہیں جان اس کے حالات کیا ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محتاج ہو, لیکن برا وقت تھا آپ پر, آپ کا ساتھ دیا, متعین مدت تک اس کے حق ادا کر اس کی گردن آزاد کریں اس ضمانت سے, اب یہ آپ پر فرض ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے جو مقروض قرض لینے والا ہے وہ تو نظر نہیں آتے, اور جو ضامن ہیں بیچارے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ضامن ہیں. یعنی کتنی بڑی ناانصافی, کتنا ظلم ہے کہ محسنین پر احسان کرنے والے ویسے کم ہیں آج معاشرے میں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی اس شخص کا ضمیر کیسے اسے اجازت دیتا ہے کہ جو شخص میرا ضامن ہے میں اس کو تکلیف دوں؟ تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کی جب قرض ادا نہیں کر سکتا تو عدالت میں پیش ہو, اس کی ضمانت ختم کر دے, اور خود یہ دیکھیں کہ بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں, اور خود جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس کا قرض واپس کرے یا اپنے آپ کو پیش کر دے. اور ضمانت صرف مال میں نہیں ہوتی, بعض اوقات کسی اور معاملات میں بھی ہوتی ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ ضامن جو ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, احسان کرنے والے ہوتے ہیں, بشرط یہ کہ وہ اس احسان کو جتلائے نہیں. قرض دینے والے بھی اگر احسان جتلاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ سب سے برے لوگ ہیں. لا تقبل صدقات بالمن والاذى, اذیت دینے والے اور احسان جتلانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے سارے کے سارے عمل پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور ان کا کوئی اچھا عمل باقی نہیں رہتا. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کی اہمیت, اور یہ بنیادی بات ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے توکل کی توفیق عطا فرمائی ہے واللہ وہ دنیا کا اور آخرت کامیاب ترین انسان ہے. جتنے توکل دل میں مضبوط ہے اتنی ہی یہ انسان اچھا ہے, اور اتنی ہی اس شخص کا درجہ بلند ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ پر توکل. اس شخص نے 1,00,000 درہم یعنی 1,000 دینار جو ہے لکڑی میں سمندر کے حوالے کیا, نہیں سمندر کے حوالے نہیں کیا, اسے اللہ کے حوالے کیا. ارے وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا تھا, وہ پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی جا سکتا تھا, لیکن دل میں یقین ہے, توکل مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,000 تو کیا کئی لاکھ دینار و درہم بھی میں قربان کرنے کے تیار ہوں تیرے حکم کے مطابق. تجھے گواہ بنایا میں نے, تجھے ضامن بنایا میں نے, 1000 تو جا رہا ہے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ پہنچ جائے گا, لیکن کیونکہ حقوق العباد ابھی باقی ہیں, ہو سکتے وہ شخص مکر جائے, ہو سکتے وہ شخص اس سے زیادہ ضرورت ہو. اب یہ بڑا پن دیکھے, خود جا کر اور دوسرے 1000 دینار لے کے اس شخص کی خدمت میں حاضر دے دیے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, الاعتماد علی اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن یاد رکھیں, توکل وہ نہیں ہے جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں, غلط فہمی ان کو ہوئی ہے کہ ہم گھر میں پڑے ہیں, اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے, پتھر کی طرح پڑے گھروں میں اور رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. کیا کریں, جاب کے لیے کوشش تو کی ہے, مہنگائی کا دور ہے اور نوکری ملتی ہی نہیں ہے, فیکٹریوں میں جاتے ہیں وہاں پر ایک مزدور جو ہے وہ ڈبل شفٹ کر رہا ہے, مہنگائی ہے نا, اسے پورا تو کرنا ہے نا اپنا. آفس میں جاتے ہیں وہاں پر اوور ٹائم پہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھے نوکری نہیں ملی, تو اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے, مجھے اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے کہ مجھے گھر میں بیٹھے رزق عطا فرمائے گا. جب اسے پوچھے گا میں بیٹا آپ نے کتنی جگہ پر کوشش کی ہے, فلاں جگہ پہ تو گیا تھا نا, ایک جگہ پر جا کے بےچارا تھک گیا, ایک جگہ پر سی وی دی اور کہا یار وہاں پہ نوکری نہیں ملی مجھے, اسے میں گھر میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ, اسے توکل کہتے ہیں. توکل یہ نہیں ہے, توکل یہ ہے کہ دل میں یقین ہے جس نے پیدا کیا وہ بھوکا نہیں مارے گا, اور جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ علمی ڈگری حاصل کی ہے وہ میرے اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں امتحان تو ہے, یہ پوری دنیا ہی آزمائش ہے. حق توکل یہ نہیں ہے گھر میں پڑے رہیں اور باہر نہ جائیں, ایک دفعہ دو دفعہ جائیں اور اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو جائیں, یہ نا انصافی ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے, اس معاشرے پر بھی ظلم ہے, گھر والوں پر بھی ظلم ہے. ہمارے بعض بیٹے بعض جوان آرام پرست ہو گئے ہیں, ویڈیو گیمز اور نیٹ پر بیٹھے ہیں 10-10 گھنٹے, وہاں پر وقت ضائع ہوتا ہے, وہاں پہ محنت کر رہے ہیں اور جاب کے لیے جاتے ہیں, ایک دروازے کو دستک دیا بند, ارے ادھر تو نہیں ملا, دوسرے کو دیا بند, تھک گئے. والدین گھر آتے والدین یوں باتیں کرتے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی پہاڑ کھود کے آئے ہو, نوکری نہیں ملتی, یہ ہے 10 برائے معاشرے کی کرتے ہیں, 10 گالیاں حکومت کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تو یہ حال ہے, ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اب والدین بیچارے, آپ کی یہ جو صلاحیت ہے جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اللہ تعالی فضل و کرم کے بعد کس کی محنت سے ہوئی ہے, جس ابھی تک آپ کو پالے ابھی وہ آپ کو پال سکتے ہیں, آپ فکر نہ کریں. لیکن کیا تمہیں شرم نہیں آتی, یہ سارا بوجھوں کے سر پہ ڈال رہے ہیں, وہ اس ٹیڑی کمر میں بھی آپ کو پال سکتے ہیں. یاد رکھیں پہلے بھی آپ کی مدد کی تھی, وہ ابھی بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن تم اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دو گے؟ آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے, میرے پاس کیا جاتا ہے آپ کا, ڈرائیور بن جاؤ کیا جاتا ہے, ارے میرے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے میں ڈرائیور بنوں, موت پڑتی ہے ہوتا کیا ہے, کیا ڈرائیوری کرنا جو ہے حرام ہے, حلال کمائی میں کوئی عیب ہے؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک دفعہ ٹیکسی میں لیموزین میں بیٹھا تو اس نے انگلش میں اسے بات کی, میں حیران ہوا, اور بڑی امریکن ایکسنٹ میں انگلش, اب افریقہ سے کہیں بھی آیا ہوا تھا, تو تعارف ہوا امریکہ میں ڈاکٹر ہوں, تو اس نے کہا میں انجینئر ہوں. میں حیران ہوں, انجینئر اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ کہتے میری خواہش ہے, میں نے بیچلر تو کر, میں نے ماسٹر کا, میرے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں, میں پیسے کما کے ماسٹر کرنا چاہتا ہوں. اور کہاں سے کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں؟ امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں. محنت کر رہا ہے, کیا عیب ہے میرے بھائی؟ انجینئر ہے تو بس دنیا فتح کر لی ہے, تمہارے جیسا کوئی نہیں, ڈاکٹر بن گئے تو تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے کیا؟ اور کیا قباحت ہے, قباحت ہے بھائی, یہ جو بڑے بزنس مین ہم نظر آتے ہیں نا, جو ٹاپ کلاس پہ سر کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ زمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں, زمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ محنت کش ہیں, دن رات ایک کر کے محنت کر کے وہاں پر پہنچے ہیں. تو میرے پیارے بیٹے اللہ کے لیے اپنی ان پیارے والدین کو جن کو تم پیارا کہتے رہتے ہو صبح شام سر پہ بوسہ دیتے ہو یہ کافی نہیں ہے، ان کی ٹیڑھی کمر پر ترس کھاؤ، گھر سے نکلو، محنت کرو، ایک سیلی کیوں لکھتے ہو، دس سیلے کیوں نہیں لکھتے ہو، تمہارا جاتا کیا ہے، بیس سیلی سو سیلی لکھ لو اور جا کے دے دو، سو جگہ پر دے دو، کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر عزم کتنا ہے، ہمت کتنی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی قصہ بیان کیا تھا تین ساتھیوں کا، طالب علم کے گھر سے نکلے طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، اندلس میں تھے، پیسہ کم پڑ گیا، اپنے شہر سے دور تھے، تو انہوں نے کلی کا کام شروع کیا، کلی کا کام کرتے کرتے تھوڑے پیسے جمع، گدھا خرید لیا، اب گدھے پہ سامان اٹھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ تھکے ہوئے پڑے ہوئے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے اور درخت کے سائے کے نیچے، تو لیٹے ہوئے باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، یار تم کوئی تمنا تو کرو، تم کیا تمنا کرتے ہو؟ شخص نے کہا ہم تمنا کیا کر سکتے، ہمارے تو حال یہ تمہارے سامنے ہے، ہم کیا تمنا کریں، کہتے یار کچھ تو کرو۔ انہوں نے کہا اچھا تم شروع کرو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو سامنے جو ہے خلیفہ وقت جو تھا اس کا جو محل نظر آ رہا تھا دور سے، یوں اشارہ کر کے کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں خلیفہ بنوں اور وہاں پر بیٹھوں۔ دونوں جو ساتھی تھے مذاق اڑانے لگے، کہتے پہلے ابھی تو تمہارے پاس گدھا ہے، اس کے تم مالک ہو، اس کا خیال رکھو، اور یہ بڑے بڑے خواب جو ہیں یہ دیکھنا چھوڑ دو، کوئی تمنا بھی کر رہے ہیں تو کوئی معقول تمنا کرو نا۔ انہوں نے کہا نہیں میری تمنا یہ ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے پھر آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میری یہ تمنا ہے بادشاہ سلامت، جب آپ بادشاہ بن جائیں گے تو مجھے جو ہے 100 کنیز چاہیے، 100 ایکڑ زمین چاہیے، اور اپنی جتنی بھی حاجت جو کہہ دی دوتے ہیں۔ دوسرے سے بھی آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری یہ تمنا ہے کہ بادشاہ سلامت جب بادشاہ بنے مجھے 40 کوڑے مارے اور مجھے میرا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ یہ جو شخص بھی اس سے کلام کرے گا اس کے بھی یہی سزا ہوگی۔ وقت گزرے، وہ لمحے تھے گزر گئے، 20 سال کے بعد وہ شخص اس تخت پہ بیٹھا تھا جہاں پر اس نے اشارہ کیا تھا، 20 سال کے بعد خلیفہ وقت بن گیا تھا محمد بن ابی عامر الخلیفہ المنصور، اندر اس کے خلفاء میں سے، ہسٹری جا کے پڑھ لینا۔ اس شخص نے دن رات ایک کر کے جدوجہد کی، کاتب بنا، جو قاضی شرعی لکھتے ہیں نا، آج یہ پاسپورٹ کے دفتر میں جائے باہر لوگ لکھتے رہتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ایسے کچھ لوگ تھے جو لکھا کرتے تھے، حسن خط خوش خطی تھی اس شخص کی، اس کا جب معروض جاتا تھا خلیفہ کے پاس تو خلیفہ جو ماں تھی اس کو پسند آیا، کہتے اس کو نوکری کیوں نہیں دے دیتے، تو آہستہ آہستہ ایوان تک داخل ہوا، نوکری کی، پھر فوج میں آیا، پھر آہستہ سپہ سالار بارہ، اور ایک وقت ہے جنگ کے بعد جب فتح ہوئی تو پھر اس تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تخت پہ بیٹھا تو اسے دونوں دوست یاد آ گئے، دیکھیں برے زمانے کبھی بھولتے نہیں ہیں، انسان اپنے اوقات نہیں بھولتا۔ اس نے کہا فلان بن فلان اور فلان بن فلان کو حاضر کیا جائے، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، برے وقت کے دوست ہیں میرے۔ دونوں کو بلایا گیا، ایک شخص جب دونوں آئے، ایک بڑا خوش تھا، دوسرا بچارہ لرز رہا تھا، ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ایک شخص سے کہا آپ کو یاد ہے آپ نے کچھ تمنا کی تھی؟ اس نے ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کہا 100 ایکڑ زمین چاہیے، 100 کنیز چاہیے، یہ چاہیے، تو اپنے وزیر کو اس کو دے دیں۔ ہاں بھی آپ نے بھی کچھ تمنا کی تھی؟ کہتے میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ کہتے آپ کو یاد نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے کہا مجھے 40 کوڑے مارنا اور میرا منہ کالا کر گدھے پر بٹھا کے یہ کہنا، یہ اعلان کر دینا جو بھی اس سے کلام کرے گا اس کی سزا بھی یہی ہوگی۔ کہتے میں نے تو ویسے کہا تھا، مجھے معاف کر لیں۔ کہتے معاف تو نہیں کروں گا میں۔ جلاد کو بلایا، اسے 40 کوڑے مارو. لوگوں نے کہا بھائی کسی نے شخص نے بات کر دی ہے, ارے اسے معاف کر دو اتنے عظیم انسان ہو. کہتے ہیں معاف نہیں کروں گا میں اسے, اس کو سزا ضرور دوں گا میں, کیونکہ اس کو شک تھا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, مجھے زمین پر سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیا تو اس کی خواہش بھی پوری کر دیتا نا, تو اس لیے اس کو یہ سزا اس لیے دے رہا ہوں میں. سبحان اللہ. میرے بھائی ہمت, جو بچے ہمت کرتے ہیں نا وہ کہیں پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں, اور جو بچے اپنے والدوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے, کبھی دوستیوں میں, کبھی باہر جانا ہے, کبھی سیر میں, کبھی نیٹ پہ بیٹھنا ہے, آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کے والدین جب آپ کو دیکھتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ عظیم ہے, اپنا دکھ تمہارے سامنے کبھی رکھیں گے نہیں, دل میں روئیں گے اور چھپ چھپ کے بھی روئیں گے لیکن تمہارے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں. اور یہ وقت گزرتا جائے گا, وہ اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے, اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ تو اللہ کے لیے اپنے والدین پہ اب بوجھ نہ بنے. اب بہت کچھ ہو چکا ہے, مصیبتیں پہلے سے کافی ہیں, معاشرے پہلے سے بگڑے ہیں. میں جانتا ہوں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, صرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے بس. دل سے وہ بہت اچھے ہیں, ہاں کبھی برے دوست مل گئے, کبھی بری چیز دیکھ لی, کسی نے غلط گائیڈ کر دیا, لیکن میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے یہ ہمت والے ہیں, عزم والے ہیں, اپنے والدین کی قدر کرنے والے ہیں. اور یہ ضرور اپنے آپ کے اندر جھانک کر ایک مرتبہ دیکھیں گے, رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ کھولیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی پہلے کریں گے, پھر اپنے والدین کو راضی کریں گے, پھر ان سے معاشرے بھی راضی ہو جائے گا, لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.